الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر بات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفہوم اور خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اہل علم سے سوال کر لو، معلوم کر لو اگر تمہیں معلوم نہیں. یہ اس صورت حال کے لیے ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، دین کی کوئی بات معلوم نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم لگائے، کوئی فیصلہ کرے، اسے چاہیے کہ جو اہل علم ہیں ان کی خدمت میں جائے اور ان سے دین کی بات معلوم کر کے پھر اس پر عمل کرے. ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ دین کی بات ہم از خود معلوم نہیں کرتے، بلکہ جو بات بتائی جاتی ہے بعض اوقات اس کی بھی طلب نہیں ہوتی، بغیر طلب کے ہی وہ بات ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے. کبھی انسان اس کو سنجیدگی سے لے لیتا ہے اور کبھی اس کو ایسے ہی ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا. نتیجہ یہ کہ اس پر عمل نہیں ہوتا. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کوئی غلطی نماز میں ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو امام کرتا ہے، تو شاید ہی کوئی کبھی آ کے پوچھ لے کہ سجدہ سہو آج کیوں کیا تھا، کیا غلطی ہو گئی تھی، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے. ورنہ عام طور پر کسی کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، سجدہ سہو ہوا تو کیوں ہوا، کیا غلطی تھی، یا ہمیں معلوم ہو کہ کن چیزوں سے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو عام طور پر لوگ پوچھتے نہیں. کچھ باتیں از خود بتا دی جاتی ہیں، لیکن ساری باتیں نہ بتانے کی ہوتی ہیں اور نہ ہی ذہن میں آتی کہ یہ بات بتانے کی ہے. اس لیے دونوں طرف سے اصل میں اس کی ضرورت ہے کہ بتانے والے بتائیں بھی، سکھانے والے سکھائیں، اور سیکھنے والے سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر معلوم نہ ہو تو معلوم کریں. یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دین کے لیے لوگوں کو ذمہ دار بنایا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فلاں کو تعلیم دیں، فلاں کو علم دین سکھائیں. یہاں تک کہ غالباً اشعری قبیلے کے بعض لوگ جو پڑھے لکھے تھے، جہاں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ دار بنایا کہ تم اپنے علاقے کے لوگوں کو پڑھاؤ، ان کو علم دین سکھاؤ. اور جو لوگ وہاں رہتے تھے ان سے کہا گیا کہ تم ان سے دین کا علم سیکھو. تو گویا یہ دو طرفہ بات ہونی چاہیے کہ ایک طرف سکھانے والا اخلاص کے ساتھ سکھائے، دین کی بات بتائے، اور دوسری طرف جس کو معلوم نہیں ہے وہ اخلاص کے ساتھ دین کی بات سیکھے. یک طرفہ طور پہ بات نہیں، لیکن عام طور پر میں نے دیکھا کہ بتانے والے تو پھر بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جن کو معلوم نہیں ہے وہ عام طور پر معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتی. ایک بھیڑ چال ہے کہ جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ویسے ہم نے بھی کر لیا، لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے بھی ہم کوشش نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. مثلا ایک مسئلہ ہے، کسی صاحب نے کسی جگہ ایک طرح سے سنا، دوسری جگہ دوسری طرح سے سنا، تو سن دونوں جگہ لیا، لیکن اس نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. کیونکہ اس کی تحقیق کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح کیا بات ہے، اور پھر جو بات صحیح ہو اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہو گئی لیکن اس کی کوئی حقیقت دین میں نہیں. اب وہ کہاں سے مشہور ہوئی؟ بعض اوقات اہل علم سے بھی سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی حقیقت کا تو ہمیں بھی نہیں پتا. اور نہیں پتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. اگر صحیح ہوتی تو اہل علم کے تو علم میں ہوتی. یعنی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات ثابت نہیں. اگر ثابت ہوتی تو کتابوں میں کہیں نہ کہیں لکھی ہوتی یا حدیث سے ثابت ہوتی. تو اس لیے جب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اس کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں جو آپ کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بات دین میں نہیں ہے. البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے علم کی حد تک تو اس بات کو نہیں جانتا, آپ کسی اور سے معلوم کر لیں, تو پھر اس کو آگے مزید معلوم کرنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے کے بعد انہوں نے فرمایا, یعنی 60-70 سال کی عمر تھی جس وقت, فرمایا کہ بھئی اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اب بھی نماز پڑھنے کے بعض مسائل ایسے ہیں جن کو مجھے کتاب میں دیکھنا پڑتا ہے, مراجعات کرنی پڑتی ہے. لیکن لوگوں کا معاملہ عجیب ہے کہ وہ کبھی پوچھتے ہی نہیں. گویا کہ سارے مسائل کے حافظ ہیں, انہیں سب پتا پہلے سے پتا ہے, ان کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی. یعنی اتنی عمر کے بعد بھی مفتی اعظم پاکستان, لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ کتاب سے میں مراجعات کروں, مسئلے کو دوبارہ دیکھ لوں. لیکن ایک عام آدمی بالکل مستغنی ہے اس بات سے کہ اسے دین کا مسئلہ معلوم ہے یا نہیں معلوم. تو دیکھیے جب تک معلوم نہیں کریں گے معلوم نہیں ہوگا. اس لیے جہاں دین کی بات معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے کوئی حکم نہ لگایا جائے, بلکہ دین کی بات معلوم کی جائے اور معلوم ہونے کے بعد پھر اس پر عمل کرے. یہی سلامتی کا راستہ ہے. ورنہ بعض لوگ اپنی طرف سے بات بنا لیتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے ایک دعا بتائی, کہنے کہ قرآن مجید کی کون سی پارے میں کون سے رکوع میں ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید کی دعا نہیں ہے, یہ حدیث میں ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ کہ عربی زبان میں بتا تو سمجھتے ہیں ضرور قرآن میں ہوگا ہی لکھا ہوا, تو ایسا نہیں ہے. بات سیدھے قرآن مجید میں نہیں ہوتی لیکن حدیث میں ہوتی, کیونکہ حدیث قرآن مجید کی تشریح ہے, وضاحت ہے. قرآن مجید میں تو اصولی باتیں ہیں, اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بلکہ احادیث کے ذریعے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے لوگوں کو بتائی. اب مثلا اس کا تو حکم ہے قرآن مجید میں کہ روزے رکھو, نماز پڑھو, لیکن نماز کی تفصیلات, اس کی جزئیات, اس کی رکعتیں, اس کے اوقات, یہ آپ کو حدیث سے معلوم ہوں گے. تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز پڑھی, تو یہ ساری چیزیں حدیث سے معلوم ہوں گی. لیکن ہاں اصولی حکم کہ نماز پڑھنی ہے اپنے, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اور اسی طریقے سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اہل ایمان پر نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کے اوقات میں. اب اوقات کون کون سے ہیں اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں ہے, مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہیں, لیکن بعض جگہ جو ہے وہ حدیث میں اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی. تو یہ ساری تفصیلات تو احادیث سے معلوم ہوں گی, اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی دعا اگر کوئی بتا دے تو وہ ضرور قرآن مجید کی کوئی دعا ہوگی, بلکہ وہ حدیث مبارکہ بھی ہو سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ تو معلوم کر لیں کہ یہ قرآن مجید کی دعا ہے یا حدیث کی ہے, پھر اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے دارالافتاء جہاں پر مفتیان اکرام بیٹھتے ہیں, مسائل کی بھرمار ہے وہاں مختلف, اور ان میں آج کل سر فہرست طلاق کے مسائل. عام طور پر لوگ طلاق کے مسائل کو نہیں جانتے, تو بعض لوگ تو پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے اور بعض لوگ بہرحال پوچھ لیتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وراثت کے مسائل شاید ہی کوئی پوچھتا ہو, جبکہ طلاق سے بھی زیادہ اموات ہو رہی ہیں. آج کل طلاقیں تو ہو رہی ہیں اپنی جگہ پر, لیکن اموات اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں, روزانہ لوگ مر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دارالافتاء میں وراثت کے اتنے مسائل ہوتے، اتنے بھیڑ بھاڑ ہو جاتی کہ ہر آدمی پوچھ رہا ہو کہ بھائی وراثت کا مسئلہ کس طرح ہم حل کریں، لیکن وراثت کے مسائل بہت کم، پوچھتے ہی نہیں لوگ، اپنے طور پر جس کا جو جی چاہتا ویسا کر لیتا ہے. حالانکہ شریعت میں اس کا بھی حکم ہے کہ وراثت کی تقسیم کو کس طرح کرنی چاہیے. موٹی موٹی سی باتیں یہ ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو چار حق اس سے متعلق ہوتے ہیں. سب سے پہلا کفن دفن، یعنی اس کے مال میں چار حق ہوتے ہیں. تو مرنے والے کا جو مال ہے اس سے اگر کفن دفن کا انتظام کیا جائے تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں. یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایسا اپنے مال سے کریں، اگر اس کا اپنا مال موجود ہے جو مرا ہے تو اس کے مال سے کفن دفن کے ضروری جو اخراجات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور شخص اپنی طرف سے کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو سب سے پہلا حق تو اس کے مال میں کفن دفن کا متعلق ہوتا ہے، تکفین و تدفین. اگر کسی اور نے کر دیا تو ختم ہو گیا یہ بات. اس کے بعد دوسرا حق جو متعلق ہوتا ہے وہ ہے قرض. اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے. ان قرض داروں میں سب سے پہلے جو مطالبہ کرنے والی ہے بیوی، اگر مہر ادا نہیں کیا تو وراثت تو اس کو ملے گی ہی، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا جو مہر ہے وہ بھی قرض ہے، سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا، اور پھر باقی جو قرضدار ہیں ان کے قرضے ادا کیے جائیں گے. حتیٰ کہ اگر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ساری جائیداد اس کی قرض خواہوں میں تقسیم ہو جائے تو وراثت کو چاہیے کہ ایسا کر گزریں، آخرت کے بوجھ سے اس کو آزاد کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کی ساری جائیداد سارا مال اس سے ساری زندگی قرضہ لے کے کھایا، اتنا قرضہ ہو گیا اس کے اوپر کہ ساری مال و جائیداد بیچ کر اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، تو بھلے ایسا ہو لیکن اس کا مال اس کے اوپر سے قرضہ کا بوجھ ادا کرے. اور بیوی کا جیسے کہ میں نے کہا مہر بعض لوگ دیتے، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب میت نکلنے لگتی ہے گھر سے تو بعض خواتین جو ہے اس بیوہ کو مجبور کرتی ہیں کہ دیکھ بھائی تیرا قرضہ مہر معاف کر دے اس کو. وہ بیچاری پہلے غم زدہ ہوتی ہے، اوپر سے عورتوں کا دباؤ ہوتا ہے، نتیجتاً وہ معاف کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھیے اس طرح سے زبردستی کہہ کر سن کر معاف کرا دینے سے معاف نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر شوہر بھی اس پر دباؤ ڈالے زندگی میں اور شوہر کے کہنے پر معاف کر دے زبان سے، تب بھی معاف نہیں ہوتا. اس لیے اس پر اہتمام کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو مہر کی رقم ہے وہ بیوی کو دے دے، وہ وصول کرنے کے بعد اگر چاہے اپنے شوہر کو واپس لوٹانا اس کی مرضی، لیکن جس طرح سے مال دیے بغیر کہہ دے کہ بھی مجھے مہر معاف کر دو، وہ بیچاری مجبور ہے نہیں کرے گی معاف تو پریشان ہو، لہذا وہ کر دیتی کہ بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں چل بھی معاف کر دیتی ہوں، زندگی تو میری کم از کم صحیح گزرے، تو اس طور پہ معاف کر دیتی. لیکن یاد رکھیے اس طرح سے معاف ہوتا نہیں ہے، معاف کرا لینے سے بھی معاف نہیں ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلا حق تو یہ ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کے جنازے کے وقت ایسا کہہ دے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس طرح سے بھی معاف نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا یعنی مہر، اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں اس کا جو حصہ ہے وہ بھی اس کو ملے گا. آج کل اس میں بہت ہی زیادہ افراد و تفریح ہوتی ہے اور بہت زیادہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ بیوہ کو تو اس کا حق ملتا ہی نہیں، خاص طور پر اگر اس کے ساس سسر موجود ہیں پھر تو سمجھ لیجئے کہ اس کا اپنا مال ہے وہ بھی ضبط ہو جاتا ہے، یعنی بیوہ کا جو اپنا مال ہے وہ بھی ضبط ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں دیا جاتا. عام طور پر یہ بات لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی وہ تو لڑکی والوں نے زیور دیا تھا یا سامان دیا تھا تو یہ کس کا حق ہے. لازمی بات ہے کہ لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا سب کچھ، اس لیے وہ تو بیٹی ہی کا ہے، وہ لڑکے والوں کا ہے ہی نہیں. اور جو مال لڑکے والوں نے لڑکی کو مالکانہ طور پر دے دیا، مثلا گفٹ دی تھی کچھ سونے کی انگوٹھی دے دی، کوئی لاکٹ کسی نے دے دیا، یقیناً جب گفٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئندہ جا کے واپس لے لیں گے، وہ تو اس کی مالک بن گئی اس لیے وہ بھی نہیں لے سکتے. لیکن خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے، طلاق ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لاؤ جی وہ ہماری چیز واپس کرو، حالانکہ یہ تھوک کے چاٹنے والی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دے چکا اور اس کے بعد اب واپس لے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں. تو اس لیے بہرحال قرضے کی ادائیگی، چاہے وہ بیوی کا مہر ہو یا اور دیگر جو قرضدار ہیں ان کے قرضے ہوں، ان سب کے قرضوں کی ادائیگی اگرچہ وہ اس قدر ہوں کہ ساری مال و جائیداد اس کی بک جائے تب بھی ساری مال و جائیداد بیچ کر لوگوں کے قرضے ادا کیے جائیں گے. یعنی ایسا حق ہے. اور تیسری چیز متعلق ہوتی ہے وصیت, کہ میت نے کوئی وصیت کی. اب دیکھا جائے گا کہ وصیت کس چیز کی ہے. بعض اوقات وصیت کی ہوتی ہے کہ جی میرے اتنے روزے رہ گئے لہذا روزوں کا فدیہ دے دیا جائے, یا نمازیں رہ گئی نمازوں اتنی نمازیں رہ گئیں اس کا فدیہ دے دیا جائے, یا مجھ پہ حج فرض تھا زندگی میں میں کسی وجہ سے نہ کر سکا میرے مال میں سے حج کرا دیا جائے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مال کتنا ہے. اگر ایک تہائی مال میں اس کی وصیت پوری ہو سکتی ہے تو ایک تہائی مال میں ہم اس کی وصیت پوری کریں گے, اور اگر ایک تہائی میں وصیت پوری نہیں ہو سکتی, اب ورثہ کا مال ہے چونکہ وہ ایک تہائی کے بعد, تو وہ اگر چاہیں تو اپنے عزیز کی اس وصیت کو اپنے مال میں سے پورا کر دیں تو ان کی مہربانی, لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو کوئی اس پر جبر نہیں, اس لیے کہ اب وہ مال وارثوں کا ہو چکا اور میت کی ملک سے نکل چکا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی ہی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کسی کا لینا دینا ہے وہ زندگی میں کر لیں, مرنے کے بعد وہ مال ہماری ملکیت سے نکل جاتا ہے اور وارثوں سے متعلق ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کا جو سامان ہے استعمال کا سامان, سوئی دھاگا کتنی معمولی چیز ہے, لیکن اس سوئی دھاگے میں بھی ورثہ شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے بغیر اجازت ورثہ کے اس سوئی دھاگے کا بھی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اور یہاں ہوتا یہ کہ ابھی مرا نہیں ہے تو اس کی کسی نے انگوٹھی اتار لی, کسی نے لونگ اتار لی, کسی نے چوڑی اتار لی, کوئی جو ہے اس کے کپڑے لے کے چلا گیا, کوئی گھڑی لے کے چلا گیا, کوئی کچھ لے کے چلا گیا کہ صاحب یہ تو میری ماں کی نشانی ہے, یہ میں لے کے جاؤں گی وہ تو لے کے جائے گا, اس طرح سے وہ پہلے سے تقسیم ہو جاتی ہے. ابھی اس کا جو ہے وہ وراثت تو تقسیم ہوتی نہیں. یاد رکھیے کہ جائز نہیں, یہ ناجائز حرام ہے. اس لیے اس طرف بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب تک سارے ورثہ بالغ ہوں اگر تو ان سب ورثہ جمع ہوں, اور پھر کوئی ایک شخص کسی ایک کو مالک بنا دیں کہ بھئی جو استعمال کا سامان ہے, کپڑے ہیں, رضائی ہے, گدے ہیں, بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کا وہ وارث کسی ایک کو بناتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم تمہیں اس کا مال کا مالک بناتے ہیں, اور سب اپنی مرضی سے خوشی سے بنائیں, جبر نہ ہو کسی پر. اور جب مالک بنا دیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے چاہے تو کسی کو دے دے, فقراء میں بانٹ دے, تقسیم کر دے, یا ورثہ میں تقسیم کر دے, اس کی مرضی ہے. لیکن کسی ایک کو مالک بنا دینا چاہیے تاکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن کی تقسیم مشکل ہے کیسے تقسیم کیا جائے ان کو, تو اس میں پھر یہ صورت کی جاتی ہے کہ کسی ایک کو مالک بنا دینا چاہیے, اور پھر وہ مالک جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو کوئی مانگے بہن اور وہ دینا چاہے تو دے دے, اسی طرح کوئی ضرورت مند ہے ان کو دے سکتا ہے, وہ بات کی بات. تو یہ وصیت ہے, وصیت دیکھنی چاہیے. البتہ وصیت جو ہے وہ سارے مال میں پوری نہیں کی جا سکتی, تہائی مال میں وصیت اس کی جو ہے وہ پوری کی جائے گی. اگر وصیت اس نے ایسی کی ہے کہ سارا مال خرچ کر کے وصیت پوری ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا, ایک تہائی کے اندر وصیت پوری کی جا سکتی ہے, باقی جو ہے وہ ورثہ کی مرضی ہے, چاہیں تو وہ جو ہے اس کی وصیت اپنی خوشی سے پوری کریں یا نہیں. اور اس میں بھی اس کو دیکھا جائے گا کہ ورثہ میں اگر سارے کے سارے بالغ ہیں تب تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا بھی کسی کو مالک بنا دیا جائے, لیکن اگر کوئی وارث موجود نہیں ہے یا کوئی نابالغ وارث ہے ایسی صورت میں بھی پھر اس کو روکا جائے گا, اور جب وہ نابالغ بالغ ہو جائے یا جو موجود نہیں ہے آ جائے تو اس کے بعد پھر اس کی بھی رائے لے کر اور اس سے اجازت لینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے مال کو استعمال کیا جائے گا. تو بہرحال یہ تیسری چیز ہے وصیت, اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے وراثت. جب آپ نے کفن دفن کا بھی انتظام ہو گیا چاہے اس کے مال میں سے کیا یا کسی اور نے اپنی طرف سے کر دیا, اسی طرح قرضہ بھی ادا ہو گیا, اور جو تیسری چیز ہے وہ وصیت, وہ وصیت بھی اس کے مال میں سے پوری ہو گئی, اب جو باقی مال بچے گا وہ وارثوں کا حق ہے. اس میں بڑی کوتاہی ہوتی اور یہ چونکہ مسائل اس میں گمبھیر ہیں, اور ورثاء کے عدلنے بدلنے سے مسائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات پہلے وارث کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, ابھی تقسیم نہیں ہوئی کہ اس ورثہ میں سے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا, تو پھر وہ تقسیم در تقسیم میں چلا جاتا ہے معاملہ. اس لیے بجائے اس کے کہ اتنا لمبا چوڑا اس مسئلے کو کرے, ہونا یہ چاہیے کہ مرنے کے فوراً بعد آدمی جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ ان فرائض و واجبات کی ادائیگی سے آدمی کو فارغ ہونا چاہیے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے, لیکن ہم 100 میں 40 میں میں اور بنام کس کس کاموں میں لاکھوں روپے ہم ضائع کر دیتے ہیں, لیکن اگر نہیں کرتے تو وراثت تقسیم نہیں کرتے. اور جب فرائض و واجبات کی طرف نہیں ہوں گے تو پھر لازمی بات انسان بدعات کی طرف ہی جائے گا. اس لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کی جائے, یعنی پہلے یہ دیکھ لیا جائے کفن دفن تدفین ہو جائے, اس کے بعد پھر اس کے قرض ادا ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اس کی وصیت پر عمل کر لیا جائے, اس کے بعد پھر چوتھی چیز جو متعلق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کو وراثت تقسیم کر دی جائے. اب یقیناً اس کے مسائل گمبھیر ہوتے ہیں, ہر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. علم وراثت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے علم میراث دنیا سے اٹھایا جائے گا. بہت کم لوگوں کو علم میراث کے مسائل آتے ہیں, اس لیے عام عالم سے تو آپ پوچھے بھی نہیں, یہ مسائل صرف مفتی کے بتانے کے ہوتے ہیں, اس لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے مفتی صاحب کے پاس جائیں, جو بھی مفتی ہے آپ کے علاقے میں ان کے پاس جا کر ان کے سامنے مسئلہ رکھیں گے تو وہ بتائیں گے. اور اس میں بتا دوں کہ چونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو شریعت نے طے کر دی ہیں, باپ کا کتنا حصہ ہے, بیٹے کا کتنا حصہ ہے, ماں کا کتنا حصہ ہے, کس صورت میں ملے گا, کس صورت میں محروم ہوگا, کس کو کتنا ملے گا, یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا ہے. قرآن مجید میں تفصیلات اس کی آ گئی ہیں, یہ وہ مسائل ہیں جس کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں. تو اس لیے کوئی مفتی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا سکتا, لیکن چونکہ ان کو ان کے سامنے مسائل آتے رہتے ہیں اس لیے فوری طور پر ان کو یہ مسائل ذہن میں ہوتے ہیں, اس لیے ان کے پاس جا کر مسائل معلوم کیے جائیں, بلکہ لکھ کر ان کو دیا جائے تاکہ جواب بھی لکھ کر آپ کو ملے اور پھر اس کے مطابق تقسیم ہو جائے. ہمارے اپنے عزیزوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں, مر گئے, انتقال ہو گیا, اس وقت میں نے کہا بھی کہ بھائی وراثت تقسیم کر دو, لیکن جو ان کی اولادیں تھیں وہ مخالف ہو گئیں کہ لو جی ابھی باپ کو مرے ہوئے ہمیں 4 دن نہیں ہوئے اور یہ ہمارا مکان بھی کوانا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں. آج اللہ کی شان یہ ہے کہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں, ابھی تک ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, اور میرے خیال ہے اس بات کو 10-12 سال 15 سال ہو گئے, اب جو ہے وہ سب لڑائیاں ہو رہی ہیں. بیوہ کہتی ہے ان کو میں دوں گی نہیں, اور بچے کہتے ہیں ہم بیچنے نہیں دیں گے, مطلب یہ اس طرح سے ہے کہ آپس میں سب پھوٹ پڑ گئی, سب بھائی الگ ہو گئے, بہنیں الگ ہو گئیں, بیوہ الگ ہو گئی, یعنی اب ایسا معاملہ ہو گیا کہ پورا خاندان تتر بتر ہو گیا. ایک باپ کی جتنی اولادیں ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن, جس کو جس کے ساتھ مفاد ہے وہ اس سے مل گیا اور باقی لڑائی اور جھگڑے. بھائی جب شریعت کے احکام پر عمل نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا, اس لیے شریعت کے احکامات پر عمل کیجئے, دل سے کیجئے, خوشی خوشی کیجئے, اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد سر پھٹو لوگ, ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے لوگ. تو اس لیے شریعت نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو زیادتی ہو کسی پر, بلکہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بڑی حکمت پر مبنی ہیں, اور اللہ رب العزت چونکہ حکیم ہے اس لیے انہوں نے حکیمانہ انداز میں سارے مسائل کو حل فرمایا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو لمبا کریں مسئلے کو, فوری طور پر سب سے پہلے ان مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک ذہن میں بات آئی کہ چونکہ بہت سے مسائل ہم معلوم نہیں کرتے, انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے, اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے, اس کی تفصیلات بے انتہا ہیں, اس وقت میں ان میں جانا نہیں چاہتا, لیکن جب بھی ضرورت ہو بس جو جس بات کی ترغیب میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوری طور پر مرنے والے کی جو میراث ہے اس کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ آگے چل کر مسائل پیدا نہ ہوں. اور تقریباً ہر گھر میں یہ مسائل ہیں, اب کوئی چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن بہرحال شریعت کے احکامات ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, نماز جنازہ کے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لوگ اس پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی اور جھگڑے, فتنے اور فساد شروع کر دیتے ہیں, لیکن دین کا صحیح مسئلہ معلوم نہیں کرتے, اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اب ہمارے یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے, اکثر لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی, ان کو سیکھیے. نماز جنازہ میں جو بنیادی چیز ہیں وہ 4 تکبیریں ہیں, بس یہ 4 تکبیریں واجب ہیں,
اس لیے اگر کسی کو دعا نہیں آتی, کوئی چیز نہیں آتی, لیکن اگر چار مرتبہ اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا تو واجب ادا ہو گیا, نماز ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سیکھے نہیں. اب آگے سیکھنے کی کوشش کریں. اگر آدمی ایک ایک حرف دو دو حرف بھی سیکھے گا تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر اس کو آ جائے گی. اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی نے اگر 70 برس تک نہیں سیکھی لیکن دو مہینے میں نہیں 6 مہینے میں اس کو آ گئی تو اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ مطلب مہنگا سودا تو نہیں ہے. 70 سال میں نہیں جو سیکھ سکے 6 مہینے میں سیکھ لی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی مسلمان مرد اور مرد ہو یا عورت جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو یقیناً ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز جنازہ اصل میں دعائے جنازہ ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, پھر اس کے بعد اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. یہ ساری دعائیں ہوتی ہیں. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعائیں ہیں اس سلسلے میں. ایک دعا تو مشہور ہی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, وہ عام طور پر لوگ اس کو جانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعفو عنہ, یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں. تو جتنی ممکن ہو ان دعاؤں کو ہمیں مانگنا چاہیے, کیونکہ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے, مرد ہو یا عورت, جو مر گیا ہے اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. آخر ہمیں بھی تو اس عمل سے دو چار ہونا ہے. ایک دن ہم نے بھی, ہماری آنکھیں بند ہوں گی. جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے, اسی طریقے سے جو مر گیا اس کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یاد رکھیے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ مغفرت کی دعا کی ہوتی ہے. فرمایا کہ مردے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے اور کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈوبتے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں اگر کوئی رسی آ جائے, کوئی تار آ جائے, کوئی پتلی سی چھڑی آ جائے, لکڑی آ جائے, تو وہ غنیمت سمجھتا ہے کہ بچاؤ کا کوئی سامان ہو گیا. اسی طرح فرمائے کہ جو آدمی دنیا سے چلا گیا وہ اس شخص کے مانند ہے جو سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا ڈوب رہا ہے. اب اگر کسی نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی دولت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اس کے لیے مرنا ضروری. مرنے کے بعد ہی ہمیں اس کی حقیقت سامنے آئے گی کہ یہ مغفرت کی دعا کیا چیز ہے. اس لیے اپنے مردوں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور جب انتقال ہوا میں جہاد پر گیا ہوا تھا, میں موجود نہیں تھا, تو میں ان کو اب کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, ان کے لیے ایصال ثواب کر کے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے فائدہ پہنچا سکتے ہو. تو اس لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا, اور والدین کے لیے جو ہے وہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, سب سے بہترین دعا ہے یہ. قرآن مجید میں بھی ہے, رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجیے, میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجیے. اس لیے کہ انسان خود بھی تو محتاج ہے مغفرت کا. ویسے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے, رب اغفر لی, کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجیے, ولی والدیا, اور میرے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ولی المومنین, اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے. اس میں مومنات بھی داخل ہو جاتی ہیں خود بخود. یوم یقوم الحساب, جس دن کہ آپ حساب قائم کریں, یعنی مغفرت فرما دیجیے. تو یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار دعائیں ہیں, اور میں اکثر و بیشتر یہ بات بتاتا بھی رہتا ہوں کہ کم از کم اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, یہ 27 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے 27 مرتبہ پڑھ لے, تو اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں کہ جو صائم الدہر, یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا, اور قائم اللیل, راتوں کو بیدار رہنے والا, جاگنے والا, اور اسی طریقے سے مستجاب الدعوات, جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اس کو شامل فرما لیتے ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے, جہاں مغفرت کا سامان مردے کے لیے ہو رہا ہے وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرما رہے ہیں. سوچ تو اپنے فائدے کے لیے آدمی کر لے, اور بالکل آسان ہے, اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے, مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے. بس یہ 27 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں, آسان سا عمل. اور اسی طریقے سے اس بات کا اہتمام فرمائیے کہ دین کی جو بات ہمیں معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لینا یا اپنے طور پر جو ہے وہ کوئی حکم لگا دینا کسی بات پر, یہ جائز نہیں ہے. اور آج اس زمانے میں خاص طور پر آپ کے پاس میسیجز آتے رہتے ہیں مختلف, نہیں پتا ہوتا کہ وہ مستند بات بھی ہے یا نہیں, بس ہم نے پڑھا اور آگے کر دیا, اس نے پڑھا اس سے آگے کر دیا, تو ایک بات منٹوں سیکنڈوں میں پورے پاکستان میں کیا دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس لیے آگے میسج کرنے سے پہلے خاص طور پر اگر دین کی بات ہے تو اس کو تو خاص طور پر آپ پہلے معلوم کریں کسی سے کہ بھئی یہ بات آگے کرنے کی ہے بھی صحیح کہ نہیں, اور مستند ہے یا نہیں. اگر مستند ہے تو بے شک آگے کر دیجئے, لیکن اگر مستند نہیں ہے تو رک جائیے اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں. بلکہ اگر کسی نے میسج کیا تو اس کو جواب بھی دے دیں کہ بھئی یہ آپ کا جو بھیجا ہوا رسالہ ہے, آپ کے بھیجا ہوا میسج صحیح نہیں ہے, تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ برائے کرم اس کو آگے مت بھیجیں. تو بہرحال یہ دین کی باتیں ہیں, دین کی چیزیں ہیں. اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت کچھ جمع ہو جائے گا, لیکن نہیں سیکھیں گے تو ساری زندگی گزر جاتی ہے, آدمی قبر میں چلا جاتا ہے لیکن دین کا اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اس لیے میرے بھائی کم سے کم اپنی آخرت بنانے کے لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے, اور جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور دین متین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ کتابیں ہیں بھائی, اصلاح الاخلاق, دیکھیے کتاب بھی اس وقت ایسی تقسیم ہو رہی ہے جس سے ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو. تو یقیناً یہ کتابیں اس لیے تقسیم کی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ مستند کتابیں, معتبر کتابیں, اور دوسرے یہ کہ اس کو پڑھ کر کوشش کیجیے عمل کرنے کی. مسائل سے آنکھیں چرا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے دین کی بات معلوم نہیں کرتے کہ معلوم ہو جانے کے بعد ضروری ہو جاتا عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. بھائی اگر معلوم نہیں کرو گے تب بھی گناہ ہوگا, اس لیے اپنی آنکھیں بند کر لینے سے ایسا نہیں ہو, حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اس لیے مسائل کو سیکھیے, اگر ہمت نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمت عطا فرمائیے کہ میں ان چیزوں پر عمل کرنے والا بھی بن جاؤں. کم از کم آدمی کو معلوم تو ہوگا کہ دین کا مسئلہ کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اس پہ عمل کر لی. تو اس لیے کتابیں جو تقسیم ہوتی ہیں ان کا مقصد ایک یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں, ان کتابوں کو سمجھیں, اور جب ہم پڑھ لیں, اگر ہم نے پڑھ لی ہے اگر ہمیں تو اس کو ہم آگے کر دیں, تو انشاءاللہ جہاں بانٹنے والوں کو تقسیم ہوتا ہے ثواب ہوتا ہے, جب آپ آگے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی طرف سے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا, اور جس نے پہلے تقسیم کی اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی, اسے بھی ملتا رہے گا. بلکہ کتاب کو جتنے لوگ پڑھیں گے سب کا جو ثواب بانٹنے والے کو ہی ملے گا, اور آگے جو بانٹ رہا ہے ثواب بننا ان کو ہی ملتا چلا جائے گا. تو بہر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. اے اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما دے. اے اللہ اگر کوئی بدحال ہے تو اس کے احوال کو درست فرما دے. بے روزگار ہے تو اسے برسے روزگار فرما دے. رزق کی تنگی کا شکار ہے تو یا اللہ اس کو وسعت رزق عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما, وسعت سے عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت نصیب فرما, خصوصیت کے ساتھ وہ ممالک جو اس وقت باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو اسلامی حکومتیں کہلاتی ہیں لیکن مسلمانوں پر انہوں نے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں, یا غیر مسلم ہیں اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں, یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان سے نمٹ لیجئے. آپ ہمارے اللہ ان ہماری طرف سے آپ کافی ہو جائیے. اپنے فضل و کرم سے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، ذلتوں سے محفوظ فرما دیجیے، خصوصیت کے ساتھ شام کے مسلمانوں کی، مصر کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ اسی طرح بنگلہ دیش کے اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جہاں کئی مسلمان مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ انہیں قوت اور طاقت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جن کے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے عزیزوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دے، اے اللہ قبروں کو کشادہ فرما دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ حساب و کتاب کے بغیر جنت کے داخلے نصیب فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، اپنے فضل خاص سے دعاؤں کو قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔